حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کن کن فرشتوں سے ملے ہیں؟ یہ غالباً کسی نے ان تمام احادیث کو جمع تو نہیں کیا، لیکن ممکن ہے کسی نے کیا اور نظر سے نہ گزرا ہو. جبریل امین سے ملنا تو ثابت ہی ہے، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، ان چاروں کے متعلق روایات مل جائیں گی. اسرائیل کے لیے تو یوں کہ وفات سے پہلے وہ حاضر ہوئے اور نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مزید اس دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تو آپ فرمائیں. اور اسی کے بعد صحیح بخاری میں وہ جو خطبہ آیا ہے کہ آپ مسجد میں ایک دن تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو آخرت میں چلے جائیں، اور اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا. تو اس پہ بعض شراح کہتے ہیں حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست پوچھا، اور بعض کا خیال ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے پوچھوایا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اپنی حیات طیبہ میں فرماتے تھے کہ اللہ کا کوئی بھی نبی اس سے وفات سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ چلنا ہے یا یہاں مزید قیام کا ارادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو کئی جگہ آیا ہے کہ فرشتہ آیا اور جو کچھ بھی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے آ گئے، ابھی میری عمر باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے تو یہ اس اختیار کے بعد کی چیز. اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کے روئے، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لڑکے تھے جوان، میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل کمزور پڑ گیا ہے، بات بات پہ رو دیتے ہیں. تو مجھے تو وفات کے بعد پتا چلا کہ یہ تو اپنے متعلق فرما رہے تھے. ہم سمجھے ایک آدمی دنیا میں کوئی ہوگا اسے اختیار ملا ہو. یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پہچانتے تھے. بہت بڑی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کیا بات ہے یہ پہچاننا بہت بڑی فنائیت کی دلیل ہے. اور ایسے فرشتے سے ملے ہیں جو سورہ فاتحہ کے ثواب اور اجر کے متعلق بشارت دینے آیا کہ آپ سے پہلے کسی پہ نازل نہیں کی گئی سورہ مبارکہ. سورہ انعام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 فرشتے، جو 70 کا لفظ ہے نا عربی میں، یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ 70 سے 70 ہی مراد ہو، مطلب ہے بہت زیادہ لا تعداد. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ 100 دفعہ سمجھایا ہے، 20 دفعہ کہا ہے، 100 دفعہ تھوڑے ہی، وہ تو 10-15 مرتبہ بات کی ہوتی ہے. تو اس کے بعض بچے کہتے ہیں یہ شریعت میں ہر جگہ 70 ہی کیوں آتا ہے، تو 70 نہیں آتا، وہ اصل میں زبان ہے، محاورہ ہے عربوں کا کہ کسی چیز کا اضافہ ظاہر کرنے کے لیے وہ اس کو بولتے تھے، کیونکہ 70 دو تہائی سے بھی بڑھ جاتا ہے، 66% سے بھی چیز بڑھ گئی جب، تو اس لیے وہ استعمال کرتے تھے. اور کوئی لفظ بولتے 77 یا 66 یا 67 8 تو زبان بولنے میں ذرا تردد ہوتا، تو 70 تو زبان ان الفاظ سے ابا کرتی ہے جن الفاظ کو بار بار بولنا اور اس میں کوئی تکلف آیا جائے. تو اس لیے سورہ انعام کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرشتے بھیجے، فرمایا 70,000 تو مطلب لا تعداد فرشتے اس پہ آئے. سورہ کوثر کے نزول پہ بھی اللہ کے فرشتے آئے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے ہیں تو وہاں فرمایا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے میں گزرا ہوں اور فرشتوں نے مجھے سلام نہ کیا، اور آپ نے فرمایا 4 انگلیوں کے برابر ایک چپا زمین آسمانوں میں ایسی نہیں تھی جہاں فرشتے کھڑے اللہ کی حمد و ثنا نہ بیان کر رہے ہوں. اسی لیے اللہ کہتا ہے بس صافات صفن، اور صفیں باندھ کے کھڑے ہونے والے. اور فرشتوں کی طرف سے اللہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اور آسمانوں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کی ملاقات ہوئی, پھر وہاں فرشتے جو ملے ہیں, پھر وہاں بیت المعمور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا, وہ جب طواف کے لیے کھڑے ہوئے وہاں پہ تو تھر تھری مچ گئی فرشتوں میں, کانپنے لگے فرشتے. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا عزت اور احترام تھا, وہ پیچھے چل پڑے ان کے فرشتے. تو ان سب فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات ہوئی ہے. حدیث میں بہت جگہ آیا ہے کہ ایک فرشتے نے مجھے آ کے اطلاع دی, ایک فرشتے نے مجھے آ کے یہ بتایا, ایک فرشتے نے آ کے کربلا کی مٹی بھی دکھائی تھی کہ آپ کی آل جو ہے اور آپ کی اولاد اس میں اس کا خون مل جائے گا. تو متعدد جگہ آئی ہیں یہ چیزیں, لیکن خیال نہیں کہ کسی نے جمع کیا. ویسے یہ کرنا چاہیے, بڑا اچھا سوال کسی نے پوچھا, یہ نیکی بے دلیل ہے, کسی کو کرنا چاہیے, ان احادیث کو جمع کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کن فرشتوں کی ملاقات ہوئی. ایسے ہی بات یاد آ گئی, ابو ذر رازی حدیث میں اپنے زمانے میں انہیں امیر المومنین کہتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں کم سمجھتا تھا. ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے دیکھا کہ آسمانوں میں ایک جگہ نماز پڑھا رہے ہیں اور فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں, فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں اور فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں سلام پھیرا, یہ کہنے والے بھی بہت بڑے محدث ہیں, حدیث کے امام تھے. کہتے ہیں میں نے کہا ابو ذر یہ مرتبہ فرشتوں کی امامت کا کیسے مل گیا؟ تو انہوں نے کہا 10 لاکھ احادیث تو اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی نہیں آیا, مگر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا. تو 10 لاکھ مرتبہ صرف درود شریف لکھا ہی ہے, اللہ نے قبول فرمایا اور کہا فرشتوں کے امام بن جاؤ. 10 لاکھ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قبول فرما لیا تو 1 کروڑ تو ویسے ہی بن گیا آسانی سے, اور جو پڑھا ہوگا وہ الگ. بہت بڑی چیز. مسجد میں داخل ہو کے اونچی آواز سے سلام نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. فقہا نے سختی سے لکھا ہے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ مصروف ہے, تم اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف سے کر رہے ہو کہ میرے سلام کا جواب دو. پھر ہوتا ہے بعض اوقات لوگ نماز میں مصروف ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں, اور یہ تو کئی مرتبہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دعا کی ایک کیفیت ہوتی ہے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے, آواز دی شیخ صاحب نے, چوہدری صاحب نے, فلاں نے, تو آدمی پہچان جاتا ہے کہ فلاں آدمی آیا, تو آدمی اپنی حالت پہ ضبط کر لیتا ہے, جو اللہ سے مانگنے کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے. ہاں اب مسجد میں کوئی بھی نہ ہو, سب سے پہلے آیا ہے, دروازہ کھولا, تالا کھولا, اس وقت سلام کرے اللہ کے فرشتوں. زکوٰۃ کی مد سے غریب رشتہ داروں کو اے سی اور فریج لے کے دیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اس میں کیا ہے, پیسے کا تبادلہ ہو گیا. نقد آپ نے دینا تھا 1 لاکھ, اس کی بجائے آپ نے زیور بنوا دیا. 1 لاکھ نقد دینا تھا, اس کی بجائے آپ نے کتابیں دے دی, اے سی لے دیا. نقد دینے تھے 15,000, اس کا فریج آپ نے خرید کے دے دیا. یہ اسی طرح ہے جیسے مدرسے میں چندہ آیا, اب کوئی آدمی فرض کر لیجئے کپڑے دے گیا. اب کپڑے اب تو مدارس میں ایسے نہیں ہوتا, لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب عورتوں کے شادی کے جو بچیوں کے کپڑے ہوتے تھے اس پہ گوٹا, کناری, یہ سب چیزیں سونے کی ہوتی تھی. تو فضول خرچی تو وہ تھی مزاج میں, تو وہ کپڑے دے جاتے تھے مدرسے میں. دلہن نے کیا پہننے تھے, بس 1-2-4 مرتبہ پہن لیے. تو اس وقت مدرسے والے وہ گوٹا کناری اس سے اتار کے پگھلا لیتے تھے, صرافہ بازار میں دے دیتے تھے, تو 1 تولہ سونا, 2 تولے سونا نکل آتا تھا. تو تبادلہ ہو گیا, اس لیے کہ اس گوٹا کناری کو مدرسے میں کیا کرنا ہے, اور جو کپڑے ہوتے تھے بک جاتے تھے. اب تو رواج نہیں رہا, لیکن اسی پہ فقہا نے لکھا ہے کہ مدرسے کے چندے میں اگر اجناس آ جائیں اور وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائیں تو انہیں بیچ کر پیسہ مدرسے کے لیے خرچ کر دیا جائے. مثلا ایک آدمی الماری دے گیا, مدرسے میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس الماری یا لکڑی کو بیچ کے پیسہ حاصل کر لیجیے. یہی حال زکوٰۃ کا. ممنوع اوقات میں تحیت المسجد نہیں پڑھنے چاہیے. عصر کی نماز کے لیے مثلا آیا, مغرب کی نماز کے لیے آئے اور بھی سورج ڈوبا نہیں تھا, سورج کے غروب کے بعد تو مباح ہو جاتا ہے نا وقت, لیکن سورج کے غروب سے پہلے پھر وہ نفل نہیں پڑھ سکتا مغرب کی نماز کے لیے اگرچہ آیا. اسلامک بینکنگ میں کئی مرتبہ بات ہو چکی بھیا, سیونگ اکاؤنٹ رکھنا اور اس پہ ملنے والا منافع ہم جائز ہی سمجھتے ہیں, جائز نہ سمجھتے تو ایسے کہتے. کئی بار یہ بات آئی, وہ جائز بھی ہے کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ ہم سب کو اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے. وہ 100% ٹھیک نہیں ہے, 70-80% ٹھیک, لیکن اس کی پروموشن کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی تو 2-4% ہے نا, اللہ کرے کوئی وقت آ جائے 50-60% ہو جائے, تو 50% کو جب اس نے کراس کیا اسٹیٹ بینک کو اپنے قوانین بدلنے پڑ جائیں گے, پھر بلا سود بینکاری عام ہو سکتی ہے. اور عین ممکن ہے اس سے پہلے یہودی دنیا میں بلا سود بینکاری کو لے آئے. جس دن یہودی بلا سود بینکاری کو لے آئے بوسٹ ملے گا انہیں, کیونکہ اب تک مسلمانوں میں یہ شعور ہے کہ ہمیں سود سے بچنا ہے, تو سود سے خالصتاً بچنے والا اکانومی سسٹم یہودی اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں 2003-04 کی ایک کانفرنس تھی وہاں واشنگٹن میں, نیو یارک میں تھی, بہرحال اس میں ہم نے یہودیوں کو دیکھا کام کرتے, بینکنگ سٹی بینک نے بلائی تھی, تو اس میں یہودیوں سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا, انہوں نے کہا ہم ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلامک بینکنگ لے آئیں. ظاہر ہے جب اسلامک بینکنگ وہ لائیں گے تو مسلمانوں نے اپنا پیسہ اس میں جمع کرانا ہے نا, جتنے اس وقت امت کے بڑے پیمانے کے اہل علم ہیں وہ اس پہ دستخط تو کریں گے نا کہ یہ فتویٰ ٹھیک ہے. دستخط کیسے نہیں کریں گے, بس فتویٰ آیا کسی نے بھیجا ہے. ایک یہودی پاکستان میں اپنے بینک مینیجر سے کہتا ہے, فرض کر لیں امریکہ سے, کہ یار اس کا فتویٰ مسلمانوں کے لیے لو, وہ چلا جاتا ہے کسی بڑے ادارے میں کہ حضرت میں نے یہ لکھا ہے, تو کیا پتا نوید نے لکھا ہے, عمران نے لکھا ہے, کس نے لکھا ہے, کون ہے یہ, اور دے دیں گے فتویٰ. وہ ہونا بھی چاہیے, فتویٰ تو ٹھیک, مسئلہ تو ٹھیک ہی بتانا ہے نا, پوچھنے والا یہودی ہے یا مسلمان ہے, اس سے کیا بحث. تو نتیجے میں یہ ہوگا, اور جب یہ ہوگا تو یہودی دنیا میں اربوں روپے کا مسلمانوں کا سرمایہ کھینچیں گے, پھر وہ بوسٹ ملے گا ان کا. شرعی سفر کی مقدار کتنی ہے, 72 یا 78 کلومیٹر؟ اچھا شرعی سفر 72 آپ نے لکھا ہے, سمجھیے اس پہ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں متعین کرنا بڑا دشوار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے 3 منزل کے بعد. اب منزل کتنی ہوتی تھی؟ منزل جو ہے وہ 1 میل اور 1 فرلانگ کی ہوتی تھی, یہ پیمائشیں کی ہیں, بعض کہتے ہیں 1 میل کی ہوتی تھی, تو 48 میل اور 48 فرلانگ ہو گئے, تو 6 میل اور آپ بڑھا دیجئے تو یہ 54 میل بن جاتے ہیں. اب میل کے کلومیٹر آپ بنا لیں, یہ سارا نظام ہے نا, تو اس سے 70 کلومیٹر کے بعد عام طور پہ شروع ہو ہی جاتا ہے. اور سفر کا آغاز ہوتا ہے اپنا شہر چھوڑنے سے, جہاں شہر کی میونسپلٹی یا جیسے سی ڈی اے نے حدود متعین کر دی ہے نا کہ اسلام آباد یہاں تک ہے, پنڈی یہاں تک ہے, وہ کراس بھی اب لگا دیتے ہیں, تو بس اس سے اس کراس کو جو ہی اس نے عبور کیا, 1 فٹ بھی نہیں چلا تو وہ مسافر ہو گئے, اس نے ادھر جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھ لی, مسافر ہو گئے. میلوڈی مارکیٹ سے جب آپ پشاور یا لاہور کی طرف سفر کریں تو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کا سائن ختم ہو گیا, اسلام آباد کی حدود ختم ہو گئی, پنڈی شروع ہو گیا, آپ نماز قصر کر لیجیے. راول پنڈی اور اسلام آباد 2 شہر ہیں, 1 نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی حدود متعین ہے, میونسپلٹی متعین ہے.
غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا, اگر کوئی صفائی کی وجہ سے روزانہ غسل کر کے اپنے کام میں جائے تو
بہت اچھا ہے, کس نے روکا؟ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے جسم کو گندگی سے پاک کرے, اس کے بعد وضو کرے, اور اگر اسے ڈر ہے کہ پانی جمع ہو جائے گا تو پاؤں نہ دھوئے. یہ وضو جو ہے, یہ غسل جو ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کا بھی بچاؤ کرنا ہے, ایسے نہیں ہے کہ پانی کو بے درے وہ استعمال کرتا رہے, وضو کرنا ہے, اور اگر اسے ڈر ہے کہ پاؤں پانی میں ڈوب جائیں گے, پانی کھڑا رہے گا, یہ بہت مرتبہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بالکل سسٹم ٹھیک ہوتا ہے لیکن پانی جو نکل رہا ہے وہ اتنی جگہ اس کی نہیں ہے اور آدمی جلدی نہ آتا ہے. جن صورتوں میں بھی بہرحال یہ خطرہ ہو کہ پانی رک جائے گا اور پاؤں میرے ڈوبے رہیں گے, اس صورتوں میں وضو میں پاؤں کو نہ دھوئے اور پھر اس کے بعد وضو کر لے تو سر سے پانی ڈالے. اور اس سے بھی بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ وضو کرنے کے بعد پانی لیتے تھے کسی چیز میں, کٹورا جیسے سمجھ لیں, مگ سمجھ لیں, اور اس میں پانی سے انگلیوں کو تر کر کے سر میں بار بار لگاتے تھے تاکہ جڑیں جو ہیں نا بالوں کی یہ پاک ہو جائے. بالوں کی جڑوں کا پاک ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ غسل, آپ نے فرمایا الا ان تحت کل شعر جنابت, یاد رکھو ناپاکی ہوتی ہے ہر بال کی جڑ میں, تو اچھی طرح اپنے بالوں کو دھویا کرو. کیونکہ غسل کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آدمی کو پسینہ آنے لگتا ہے, اپنی اپنی طبیعت کے موافق ہے یا طاقت کے مطابق ہے, کبھی زیادہ کسی کو کبھی کم, تو جو پسینہ اس حالت کی وجہ سے آتا ہے وہ پسینہ ہے اصلاً پاک, لیکن چونکہ سارا جسم ناپاک ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا, مثلاً وہ پسینہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے پاک ہی ہیں ناپاک نہیں ہیں, لیکن فرمایا کہ ناپاکی مانوی طور پہ یعنی اس ناپاکی کا وجود نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں حکم اس پہ ناپاکی, جیسے کفر ہے, کفر کا بظاہر تو کوئی وجود نہیں نا لیکن ناپاک ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ پانی لے کے اپنے سارے بالوں میں انگلیوں سے لگا دیتے تھے تاکہ بال گھنے تھے نا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو بتایا تھا تو اس نے کہا حضرت میرے بال تو بہت گھنے ہیں, تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نہیں, وہ تم سے زیادہ بالوں والے تھے اور بال رکھتے تھے. جب یہ کر لے تین مرتبہ, یہ مستحب ہے, تو اس کے بعد پھر سر پہ تین مرتبہ پانی اس طرح بہائے کہ پورے جسم پہ بہ جائے, پھر تین مرتبہ پانی دائیں کندھے پہ ڈالے اور پھر الٹی طرف الٹے کندھے پہ بائیں کندھے پہ. پہلی مرتبہ پانی ڈال کے سر کو جیسے ملا تھا نا اسی طرح ایک مرتبہ جسم کو مل لے اور دو مرتبہ اور پانی بہا دے, اور اگر پاؤں دھل گئے تھے پہلے وضو میں ہی تو بس ٹھیک ہے پاکی, اور اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں کو دھو لے. اور یہ غسل کرنے کے بعد پاکی اور ناپاکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ کپڑے پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے اور پھر دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے. یہ ہے پورا غسل. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے, اور اتنی عمر کا کوئی صحابی
ان کی ان سے بھی زیادہ عمر کا دراز کا کوئی, اس طرح وہ کہتے ہیں کہ رتن کوئی ہندو تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا, انڈیا سے وہ کوئی پجامہ اور کوئی اس طرح کی چیزیں دیتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس نے اسلام قبول کیا تھا, اس طرح کی کچھ بات ہے.
یہ جو بھی کہتا ہے نا اس نے مطالعہ زیادہ کر لیا ہے اور حافظہ اس بیچارے کا کمزور ہو گیا ہے, بوڑھا ہو گیا ہوگا تو چار پانچ چیزیں ملا دی ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہندوستان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاجامہ بھیجا گیا, یہ بھی بات درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف انڈیا بلے صغیر سب کانٹیننٹ سے بھیجے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھڑا بھیجا گیا اور اس میں خشک ادرک تھی سونٹ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم کیا. حضرت وسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک ٹکڑا مجھے بھی عنایت فرمایا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلواریں بھیجی گئی یہاں سے, پسند فرمایا بہت. یہ سب چیزیں ہیں, یہ بھیجی تھی قنوج کے راجا نے, اور راجا جو تھا اس نے چاند دیکھا تھا دو ٹکڑے ہوتے ہوئے تو بڑا حیران ہوا. اس نے پھر اگلے دن پنڈت تھے انہیں بلایا تو انہوں نے اسے کہا کہ اللہ کے نیک بندے کا ذکر ہے جو آئے گا آخری زمانے میں لیکن وہ یہاں نہیں وہ عربوں میں ہوگا, تو اس وجہ سے اس نے بھیجا تھا. پھر قنوج میں اس نے اپنے بیٹے کو پھر بھیجا, پھر بیٹا ان کے مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ. پھر قنوج میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے, دوستی ہو گئی تھی ان لوگوں کی. یہ بات الگ ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک الگ صحابی ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جتنی عمر ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ, کئی صحابہ رضی اللہ عنہ, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی عمر سے زیادہ ہو گئی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی عمر 70 کے قریب ہوئی ہے, کچھ پہلے یا کچھ بعد, یعنی 72, 75 یا 68, ایسے سب روایات مل جائیں گی. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے بعد جو زندہ رہے ہیں وہ ان سے بڑی عمروں پہ تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے مل جائیں گے, 80 سال تو عام عمر تھی لوگوں کی, مل جائیں گے بہت سے. یہ بات ایک الگ ہے. تیسری بات, بابا رتن ہندی, یہ اس سے زیادہ پڑھ لیا نا جس نے بھی کہا, تو اب وہ بڑھاپا آ گیا ہوگا تو ساری روایتیں. بابا رتن ہندی نام کا ایک آدمی تھا, اور رتن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے. ہر دور میں ایسے دعوے ہوتے ہیں. ابھی 10-15 سال پہلے ایک بابا سندل تھے سوات میں, انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے حدیث پڑھی ہے دیوبند میں جا کر دارالعلوم میں حضرت معاشی رحمت صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے. بہت دنیا گئی ان سے سند لینے, ہمارے پاس بھی ایک قاری صاحب گئے, ہمیں بہت اصرار کیا. ہم نے کہا حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے دیوبند میں کبھی حدیث پڑھائی ہی نہیں, حضرت کبھی تشریف حدیث پڑھانے کے لیے آئے ہی نہیں, یہی جھوٹ ہے. اتنا نہیں سمجھ میں آتی, کہنے کے ہیں. میں نے کہا وہ تو اپنے قصبے گنگو میں گاؤں میں پڑھاتے رہے حضرت رحمت اللہ علیہ, بس وہ زیادہ سفر ہی نہیں کرتے تھے. 6 کتابیں حدیث کی شروع کراتے تھے, آخر سال تک پوری کر دیتے تھے بس, اور زیادہ باتیں لمبی چوڑی تقریریں بھی نہیں حضرت رحمت اللہ کی ہوتی تھی. پھر ہم نے ان سے کہا کہ دنیا میں اس وقت کوئی شخص ایسا زندہ نہیں ملے گا جس نے حدیث حضرت گنگوئی رحمت اللہ کے شاگرد مولانا محمود حسن تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ سے پڑھی ہو. ان کے شاگرد حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ تھے. شاید ہی اب کوئی شخص ایسا رہا ہو جس نے انور شاہ صاحب رحمت اللہ سے حدیث پڑھی ہو. شاید وجہ اس کی یہ ہے کہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا سید صاحب رحمت اللہ کا انتقال ہو گیا تھا 1933 میں, تو جس بچے نے بھی حضرت سے حدیث پڑھی ہوگی وہ حضرت کی وفات کے وقت 15-1 سال کا تو ہوگا, تو 1915 میں پیدا ہوا ہوگا تو نا, تو 1915 میں اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو اب اس کی عمر 90 سال ہونی چاہیے, اور ایسا آدمی دنیا میں نہیں ملے گا. کوئی عقل سے کام لو, کدھر بابا سندل آ گئے اور 125 برس کے ہیں, پاگل پن ہے. اور انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد وہ بھی دنیا میں نہیں رہے, ان کے شاگردوں کے شاگرد اب پائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جتنی احادیث اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں نا لوگ, پہلے اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہنسیں گے, شاید زیادہ ہنسے ہیں مجھ سے. انہوں نے بیان کیا کہ دلی میں مجاہدین فلاں جیل میں گئے تو ہندوستانی حکومت گرفتار کر لیا دہشت گردی میں, تو بڑے متاثر تھے. کہنے لگے حضرت نے فرمایا کہ ہم نے دلی جیل میں کھودنا شروع کیا مٹی, اور مٹی نکال نکال کے پھینک دیتے تھے. سرنگ نکالی, آگرہ تک پہنچ گئے, اور اوپر سے سڑک روڈ سے آوازیں آنا شروع ہوئی, گاڑیاں چل رہی تھیں, تو انڈین گورنمنٹ نے پکڑ لیا. لال مسجد میں وہ قضیے میں بہت صاف پیش پیش رہے, تو وہ جو دوست تھے کہنے لگے یار بڑا کام کیے, بڑے مجاہد تھے. میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ انسان تھے یا کوئی کیچوے کی نسل تھی. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا وہ مٹی کہاں جاتی, کھا جاتے تھے. کہا کیچوا مٹی بھی کھاتا ہے تو اس کے اثرات, یہ مٹی جاتی کہاں تھی. سوچتے رہے, پھر بہت کہکا لگا کے ہنسے, کہنے لگے ہاں یہ تو سوچنے کی بات ہے. پاگل پنے کی باتیں ایسی احمقانہ جو چیزیں بیان کرے نا ایسے مولوی صاحب کی دوبارہ نہیں سننی چاہیے. سچ بھی مشتبہ ہو جاتا ہے, سچ بھی مشتبہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی صاحب کرامت ہوتا اور کہتا کہ مٹی فرشتے لے جاتے تھے تو پھر ماننے کی بات تھی کہ چلو ولی کی کرامت ہو گئی, وہ صاحب کرامت بھی نہیں تھے خیر سے. ہم نے ان سے کہا کہ مٹی کدھر گئی, تو عقل سے کام لینا چاہیے نا کہ ایسی چیزیں کیسے ممکن ہیں. تو بابا رتن ہندی جو تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے, اور 19-20 سال کے تھے اور مکہ مکرمہ میں سخت بارش ہوئی تھی اور اونٹ چرا رہے تھے، تو میں حاضر ہوا تھا مکہ میں، تو پانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کراس کر رہے تھے، عبور کرنے میں بہہ گئے، تو میں نے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کنارے پہ پہنچایا تھا. بڑی شہرت ہوئی، زمانہ تو ایسا تھا نہیں، لیکن خبر پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ اسپین سے ایک آدمی چلا ہے اور اسپین سے آ کے اس نے افغانستان میں اس بڈھے ہندو پٹھان کو دیکھا ہے. وہ کہتا ہے میں جب پہنچا ہوں تو میں نے کہا میں نے صحابی کی زیارت کرنی ہے، تو ایک شیشم کا بڑا درخت تھا، اس درخت پہ ایک پوٹلی تھی، وہ انہوں نے اتاری، تو انہوں نے روئی میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا، اور جب وہ خول وہ سارا کپڑے ہٹائے تو وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. تو پھر ان کے حلق میں پانی اور مشروبات ڈالے گئے، تو اتنی عمر ہو گئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ ان کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. وہ کہتا ہے اسپین سے میں زیارت کے لیے آیا تھا اور میں صحابی کے بعد میں تابعی ہوں. یہ بات جب محدثین تک پہنچی جو حدیث کو اصل میں پرکھنے والے تھے، تو انہوں نے مستقل کتابیں لکھی کہ سب جھوٹ ہے، کا کوئی بابا رتن ہندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہ آیا ہے، نہ کسی نے روایت کی ہے. بابا رتن ہندی اگر آیا تھا تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہاں تھا؟ ایک صاحب پہنچ گئے، انہوں نے کہا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی تھی، تم کدھر تھے؟ اب کیا جواب دے کہ میں کدھر تھا؟ وہ سب جھوٹ نکلا. محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی، ان کا سب جھوٹ ہے، کوئی بابا ایسا نہیں کہتا. ایک صاحب نے لکھا کہ یہ کفر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے. یہ انہوں نے بابا رتن ہندی کی روایت جمع کر لی، تو پڑھ زیادہ گئے ہوں گے، پھر نہیں حافظہ رہا ہوگا، تو ساری روایات خلط ملط ہو گئی تھی. اچھا جی، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
میں نے ایک سوال پوچھا تھا روح بغداد کا،
الف لام میم الف لام میم را وغیرہ جتنے حروف ہیں، اس پہ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ان میں اتنا اجر رکھا ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو، اور قیامت میں اللہ اجر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم 10-10 نیکیاں، یہ تو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تم الف لام اور میم پڑھتے ہو یہ 30 نیکیاں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ قاف ہا یا عین صاد کو اللہ کا نام قرار دیتے تھے، اسے کبھی کبھی دعا میں عرض کرتے تھے کہ یا قاف ہا یا عین صاد، فرماتے تھے یہ اللہ کا نام ہے عبرانی زبان میں شاید. تو یہ ہے مقطعات جو حروف ہیں اس پہ 36 سے زیادہ آراء دی گئی ہیں، مختلف مفسرین مختلف طرف گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ رائے پہ آ گیا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز منقول نہیں، اگر وہ فرما جاتے نا کہ یہ حروف یہ ہیں بات طے ہو جاتی، انہوں نے نہیں فرمایا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے بیان کی.
اچھا، مختصر کتابوں میں جو عملیات کا ذکر ہوتا ہے اس پہ لکھا تھا اجازت شرط ہے،
ویسے نہ پڑھیں، اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تلقین فرمائی ہے نا، سبحان اللہ بحمدی یہ پڑھا کرو، فلاں چیز پڑھو، درود شریف پڑھو، پوری امت کے لیے عام ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح پڑھیں. مثلا فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، تو پڑھیں، اس نے کسی سے کیا پوچھنا ہے؟ مثلا یہ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے نکال کے ایک جملہ مجھے دیا ہے، یہ تو پڑھے آدمی، اس میں کیا؟ ایک چیز ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو بزرگ پڑھتے ہیں کسی ترتیب سے، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی کشف ہو جاتا ہے، کبھی خواب میں کوئی بتا دیتا ہے کہ اگر آپ اس جملے کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا یہ خاص اثر مرتب ہوگا، تو اس میں ان کی جو اجازت ہے اس کی وجہ سے برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ عمل کیا ہوا ہوتا ہے. تو جو عمل کیا ہوا ہوتا ہے نا وہ واضح طور پر جو اجازت لیتا ہے اس کو اس کا انتقال محسوس ہوتا ہے. ہر انسانی انسان جو اس تجربے سے گزرا ہوا ہو اگر دل میں کچھ صفائی ہونا تو اسے محسوس ہوتا ہے. مثلا نکاح میں جب وہ کرتا ہے نا ہاں کہتا ہے جی مجھے قبول ہے, تو اگر دل میں زندگی ہو تو ایک طرح کی پاکیزگی یا کوئی چیز دل میں آتے ہوئے محسوس ہو جاتی ہے, دل ہل جاتا ہے. بچے کی پیدائش کی جب خبر دیتے ہیں نا بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو اس وقت دل میں ایک حالت آتی ہے. اب یہ اس روح کے جو اثرات ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں, یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. دل اگر پاک ہونا تو اثرات مرتب ہوتے ہیں. کسی سے محبت ہونا ہوئی ہے کبھی, چلیے نا پردہ رہنے دیں, تو کسی سے محبت ہونا
اپنا بتا دیں
ہمیں مورد ہی نہیں ملا. کسی سے محبت ہونا اس کی موت کی جب اطلاع ملتی ہے تو اتنا شدید اثر ہوتا ہے کہ اس کی بعد والی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بڑی عیاشی مستی میں گزر رہی تھی, بیوی کا جس دن انتقال ہوا نا اس دن دنیا اجڑ گئی. یہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک خوش تھا, جس دن کسی عزیز محبت والے کا انتقال ہوا اس کے بعد کے سال بدلتے آہستہ آہستہ ڈھہ پڑتا ہے. یہ جو اثرات منتقل ہوتے ہیں نا انسان میں خبر کے اور کلام کے, بالکل اسی طرح اثر منتقل ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے اجازت لے لینا. مثلا صوفیہ کی ایک بڑی مشہور دعا ہے, شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی حزب البحر, حزب البحر میں جو دعائیں آئی ہیں اس کی سند احادیث سے ثابت ہے, اس پہ پوری کتاب لکھی ہے. صوفیہ کی دعاؤں میں کوئی چیز اتنی مستند نہیں ہے جتنی یہ مستند ہے. اس حزب البحر کے لیے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سفر میں روزے رکھو تین, اور اس طرح یہ چیزیں کرو. جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہوا ہوتا ہے نا اور وہ کسی کو کہہ دیں کہ حزب البحر پڑھو تو اس کا ایک اثر منتقل ہوتا ہے. اتنا شدید اثر ہوتا ہے کہ اس انسان کو اپنے جسم میں باقاعدہ تغیر پتہ چلتا ہے. راس آ جائے نا تو اس کے جسم میں شگاف پڑ جاتا ہے. اب یہ اور ممکن ہی نہیں, کوئی صورت نہیں ہے اس کے علاوہ. ڈاکٹر سے پوچھ لیں, نہیں بتا سکتے یہ کیوں ہوا ہے, یہ شگاف کیوں پڑا ہے, کس مقام پہ پڑا ہے, نہیں پتا چلتا. وہ صرف ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعا میں جو الہام تھا نا شیخ سے لے کے اب تک چلا آتا ہے, کئی سو سال گزر گئے. تو اس لیے جو لوگ انکار کرتے ہیں نا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہوتی, اس لیے کہ انہیں تجربہ نہیں ہوتا اس چیز کا.
بیماریوں کا علاج نہیں کرتے تھے لیکن صرف قرآن پاک کی
ہے نا. آیات شفا تو بہت بعد میں لکھی ہیں. قرآن کریم میں جو 6 آیات جن میں شفا کا ذکر ہے اسے صوفیہ نے مرتب کر دیا تھا. وہ کہتے تھے مریض کو چاہیے کہ یہ پڑھے. آیات سکون ہے قرآن کریم میں 6 آیات میں سکون کا ذکر ہے, جہاں اللہ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اور اللہ نے سکون نازل کیا. بہت پڑھتے تھے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن قیم ان کے پیروکار, وہ بہت زیادہ اس کی طرف کہتے تھے بے سکونی ہو جائے نا یہ پڑھنی چاہیے, نیند کبھی کبھی نہیں آتی, بے سکونی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ان آیات کو پڑھنا چاہیے.
اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے, کچھ ایسی لکھی آیت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہیں.
بہت چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم تو کرتے ہی تھے ہمیشہ, بہت چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی امت میں انکار نہیں کر سکا, حتیٰ کہ اہل تشیع اور وہابی بھی انکار نہیں کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چیزوں کو دم کرتے تھے, مثلاً یہ جو معوذتین وغیرہ ہیں انہیں دم کرتے تھے, اور بہت سی چیزیں مل جائیں.